لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم انا دعوة ابي ابراهيم وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے کا جو وعدہ فرمایا وہ آزمائشوں کے بعد فرمایا، ہم نے آزمائش کی ابراہیم کی بھی کلمات ان چند چیزوں کے ساتھ، یاد رکھیں جو آزمائشیں ہوتی ہیں تکالیف ہوتی ہیں یہ مومن کی ترقی کرتی ہیں تنزل نہیں کرتی، ایمان والوں کی ترقی ہوتی ہے ایسے مجاہدات سے۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ قرآن نے بیان کیا ہے کیونکہ یہ مہینے ذی‌الحجہ کے مہینے ہیں اور حج کا عظیم شان عمل ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سکھایا تھا وہ ارینا مناسکا، اللہ ہمیں بتائیے حج کیسے کرنا ہے، اور آپ نے آواز لگائی تھی وَاذْكُرْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم گھر بنا دیا، گھر بنانے کے بعد ایک تو دعا کی اللہ گھر تو بن گئے اس کا امام بھیجے وَبَشِّرْ رَسُولًا، آپ اس میں ایک امام بھیجیے جو آپ کی آیات کو پڑھتا ہو، باطل کا تزکیہ کرتا ہو، حکمت اور کتاب کی تعلیم دیتا، یہ چار بڑے اوصاف جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے ان کو بیان کیا ہے۔ واپس فیم رسولہ، گھر بنانے کے بعد ایک دو امام، کیا اب اس کا امام آیا کرتے تھے پیغمبر سلام، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، اور دوسرا عظم فی الناس بالحج، حج کی آواز لگائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ جبل ابی قبیس پر یا اسی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو گئے، وہ اونچا ہو گیا جتنا پہاڑ اونچا ہوتا ہے، اور وہاں سے اس نے آواز لگائی لوگوں اللہ نے اپنا گھر بنا دیا ہے، اب اس گھر کی زیارت کرو اور حج کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ ماؤں کے پیٹ میں بھی جو بچے تھے یا باپ کی پیٹھ میں بھی جو آئندہ آنے والی نسل تھی ان میں بھی جس کی مقدر میں حج تھا انہوں نے بھی لبیک کہا۔ یہ جو ہم لبیک کہتے ہیں، لبیک اللہ لبیک، لبیک کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی حاضری لگائی جائے تو اس پر لبیک کہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ہماری حاضری کب لگی، کب ہمیں پکارا گیا، اذن فی الناس بالحج اس وقت پکارا گیا، ارینا مناسکنا ہمیں آپ حج سکھائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خاص جو ترتیب ہے اس وقت جو حج کی ترتیب ہے سوائے چند چیزوں کے کمی بیشی کے جو سلم نے اس میں اضافے فرمائے، باقی تقریباً اسی انداز میں جو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جبریل السلام نے سکھایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مقام کیوں دیا؟ اللہ فرماتے ہیں اطلاع ابراہیم اور ربو ہو کہ رب نے اس کی آزمائش کی. گھر سے آزمائش شروع ہوتی جوانی اور بچپن سے. والد یا چچا آزر جو تھا وہ بت پرست ہے اور بت بناتا ہے, بت گھر بھی ہے, اور ابراہیم بت شکن ہے جوانی سے. اگر کبھی زبردستی ان کا چچا کہتا کہ بھائی یہ بتوں کو بازار میں بیچ آؤ تو سارے توڑ دیتے تھے, گھر کا نقصان بھی کرتے تھے, توڑتے تھے ان کو. اللہ نے شروع سے ان کی اٹھان توحید کے اوپر رکھی تھی. اب بتاؤ اگر گھر میں ایسا ہوگا تو کتنی سختی ہوتی ہوگی. میں قرآن مجید نے کچھ تفصیلات بیان کی ہیں. تو گھر سے بات شروع ہوئی, پوری قوم ایک طرف ہے, ابراہیم ایک طرف ہے, پوری قوم, پوری دنیا میں شرک ہے, پوری دنیا میں بت پرست ہے. کیونکہ نمرود وہ شخص ہے جس کی حکومت پورے عالم پر تھی. دو کافر ایسے ہیں جن کی حکومت پورے عالم پر رہی ہے, ایک بخت نصر ہے اور ایک نمرود ہے, اور دو ایمان والے وہ ہیں جن کی حکومت پورے عالم پر رہی ہے, ایک ذوالقرنین ہے اور ایک سلیمان علیہ السلام ہے پوری دنیا پر. تو نمرود پورے عالم پر حکومت کرتا ہے اور سب بت پرست ہے. ایک ابراہیم یہ بچپن سے بتوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, جوان ہوئے, پھر ایک بڑا مارکا کیا, مین بت جو بت خانہ تھا اس کے سارے بتوں کو جا کر توڑا اور بڑے بت کی گلے میں کلہاڑی ڈال دی. ان کا کس نے کیا کہ اس سے پوچھو, اس سے پوچھو یہ بتائے گا, یہ بتائے. انہوں نے کہا تو بولنے کے قابل نہیں, پر بھائی تو تم خدا بناتے ہو, یہ خدا ہے. اب پکڑ لیا گیا, اب نمرود کے دربار میں لایا گیا. نمرود کے دربار میں آپ نے بات کی, قرآن میں پورا گیا. انہوں نے اس طرح کہا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وہ زندہ کرنے کا معنی کچھ اور سمجھا. زندہ کا معنی تو یہ ہے, مولانا جلال الدین رومی جس کو فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت دیکھو کہ پانی کے اوپر نقشہ بنا کر انسان کی عمارت کھڑی کر دیتے. دنیا میں کئی ایسا نہیں, آپ پانی کی بالٹی لے لو اور اس میں کوئی نقشہ بنا لو اور تم چاہو کہ اس نقشے کے اوپر پانی کے اوپر ہی کوئی چیز بن جائے, لیکن یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ماں اور باپ کی ایک بوند کے اوپر ایسی خوش پر جاننا اور سمیع بصیرہ ہم ایک ایسا انسان بنا دیتے ہیں جو سنتا بھی ہے جو دیکھتا بھی. یہ زندہ کرنا, مردہ ہوتا ہے پھر اس میں جان ڈالی جاتی ہے, زندہ ہو جاتا ہے. باطنی زندگی بھی مردہ ہوتا ہے کفر میں. اب من کان میتن فاحییناہ, مردہ تھا یعنی کافر تھا, فاحییناہ ہم نے نور ایمان دے دیا. اس لیے یہ نور ایمان بڑا قیمتی نور ہے جو اللہ نے ہمیں بغیر کسی محنت کے عطا فرمایا. اللہ نے اس کو زندگی قرار دیا, یہ تمہاری زندگی سے نور ایمانی پر ہے. بڑا آدمی مردہ ہے. ایک زندگی تو وہ ملتی ہے جو ماں کے پیٹ میں ملتی ہے, اور دوسری زندگی وہ ملتی ہے جب ایمان انسان کے اندر آتا ہے. جلال ہو نور یمشی بھی فی الناس, اور یہ مومن اس نور کو لے کر لوگوں میں پھرتا ہے. یہ مومن کی خالی چلت پھرت بھی خیر سے خالی نہیں ہوتی, یاد رکھو. علامہ ملا علی قاری رحم اللہ نے لکھا ہے شرح مشکات میں, فرماتے اللہ کا کوئی ولی اور نیک انسان اگر کسی بستی سے گزر جاتا ہے تو چاہے بستی والوں کو پتہ نہیں چلتا, لیکن اس کے گزرنے کی برکت پوری بستی کو مل جاتی. ان میں ہدایت, قلب میں ہدایت کے چراغ جل اٹھتے ہیں صرف گزرنے کی وجہ سے, اس لیے کہ اس کے دل میں نور ہوتا ہے. تو جب نور سے لے کر چلے گا تو ظلمتیں کم ہوں گی, جب ظلمتیں کم ہوں گی تو دلوں میں بیداری پیدا ہوگی, دلوں میں طاقت پیدا ہوگا. حضرت ابو عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, امام اعظم رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں, بہت بڑے انسان ہیں, بڑے اللہ والے ہیں، بڑے محدث اور فقیہ ہیں، تو وعظ و بیان کہا کرتے تھے، یعنی یہ وہ ان اولیاء اکرام میں سے جن پر عشق اور محبت کا غلبہ تھا، اللہ کے ولیوں پر بھی مختلف غلبے ہوتے ہیں، یاد رکھو، کسی پر کوئی غلبہ ہوتا ہے، کسی پر کوئی غلبہ ہوتا ہے، کسی پر کوئی غلبہ ہوتا ہے، لیکن بہت کم ایسے ہوتے جس پر عشق و محبت کا کھلا غلبہ ہو، عام طور پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے، یاد رکھو، عشق و محبت کا غلبہ، بلکہ لکھا ہے کچھ زمانے میں، یعنی صرف دو ہی ایسے بزرگ تھے جن پر عشق و محبت کا غلبہ تھا، کوئی بھی ملنے جاتا تو پہلی نظر میں سمجھ جاتا کہ اللہ کے عاشق ہے، جیسے ہمارے مرشد کے حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا یار یہ اللہ کے عاشق ہے، حضرت مولانا عاشق علیہ السلام بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ شریف میں نے زیارت کی، دیکھتے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اللہ کا عاشق ہے، دیکھتے ان کا انداز پتہ چل جاتا، ایک لمحے میں پتہ چل جاتا، یہ بھی وہ انسان تھے، بعض و بیان فرماتے تھے، پھر کے پڑوس میں ایک خاتون تھی جو بے راہ روی کی زندگی بسر کرتی تھی اور ملے میں بدنام بھی تھی کہ اس قسم کی عورت ہے، وہ اکیلی رہتی تھی وہاں پر، حضرت کو بھی اس کی اطلاع تھی، دل پر کبھی بوجھ ہو جاتا کہ دنیا یہاں آ کر اللہ اللہ سیکھتی ہے اور میرے پڑوس میں خاتون ہے اور یہ کانی نہیں دھرتی، خیر وقت گزرتا گیا، انتقال ہو گیا اس کا، اس عورت کا انتقال ہو گیا، جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو حضرت کے دل پر تو گرانی تھی، خیر ان کا عزیز و قارب آیا، اس کی میت لے گئے، دفن کر دی، رات کو خواب دیکھا، اور وہ حاصل خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میری بلیا کے جنازے میں کیوں نہیں گئے، میری بلیا کے جنازے میں کیوں نہیں گئے، حیران ہو گئے، پوچھا کہ اس کے بارے میں تو ایسے ایسے سنا تھا، انہوں نے کہا تیری باتیں سنتی تھی، عمل میں سست تھی لیکن بات سنتی تھی، اللہ کو پہچان لیا، جب موت قریب آئی تو ایک سجدہ ہمارے دربار میں ایسا کیا کہ ہم نے سارا کچھ پچھلا معاف کر دیا،
اللہ اکبر،
یہ وہ نور ہے، اللہ فرماتے یمشی بھی فی الناس، تو اے نمرود، انہیں کہا زندہ مردہ، دو بندے بلائے، انہیں کہا کہ دونوں موت کے قیدی ہیں، ایک کو معاف کر دیا، کہا یہ دیکھو، تم نے سب سمجھ گیا کہ ایک کھوپڑی کے اعتبار سے بھی بے عقلا ہے، انہوں نے کہا میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال، وہی تلزی کفر، اس کافر کی بولتی بند ہو گئی، کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس، لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جتنے بڑے بڑے وہ لوگ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود ہے، شداد ہے، حمان ہے، فرعون ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں سورج کا خالق ہوں، میں چاند کا خالق ہوں، میں سمندر کا خالق ہوں، میں زمینوں کا خالق ہوں، کسی نے دعوے سے ڈرتے رہے یا کہیں گے اگر تو خالق ہے تو سورج تو تیرے ہاتھ میں جیسے چاہے کر، چاند کا خالق ہے، چاند تیرے ہاتھ میں، کہا کہ نہیں، انہوں نے خوف جو اسے دعویٰ ہی نہیں کیا، بلکہ نمرود نے کہا دیکھو میں رب ہوں، دیکھو میرے پاس مصر کا ملک ہے، میرے پاس جو ہے نا یہ نہریں ہیں، میرے پاس باغات ہیں، میرے پاس یہ ہے، یعنی اس ملک کے اندر جو نعمتیں تھیں ان کو گنوانے لگا، ان کو کہنے لگا، اور کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے، یہ جو اپنے خدا کا بتاتا اور یہ پیغمبر بن کر آیا ہے، اس کے پاس تو رہنے کا گھر بھی نہیں ہے، یعنی اس دنیا داری سے اپنی خدائی ثابت کر رہا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں رب السماوات والارض، میں زمین آسمان کا پالنے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، بلکہ رب العرش العظیم، یہ جو رب العرش العظیم کا لفظ قرآن میں نازل ہوا ہے، یہ دراصل یہ جتنے بھی بڑے بڑے فلاسفہ گزرے, بڑے بڑے فلاسفر, یہ کہتے ہیں کہ پوری عالم کا نظام عرش عظیم چلاتا ہے. ایک عرش ہے جو پورے عالم کا نظام چلا رہا ہے, وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. آپ الہیات میں جا کر پڑھیں, جتنے بڑے بڑے فلاسفر تھے, اللہ نے فرمایا رب العرش العظیم, عرش عظیم تو خود ہمارا مربوب ہے, عرش عظیم تو خود ہماری اس پر پلتا ہے, عرش عظیم کے تو ہم خود خالق ہیں. تو جب ہم خالق ہیں تو ہمارا, جب تم کہتے ہو یہ عرش عظیم چلاتا ہے, وہ عرش عظیم کے تو ہم رب ہیں, وہ کیسے چلا سکتا ہے نظام, وہ تو خود مخلوق ہے. مخلوق مخلوق کو کیا فائدہ پہنچا سکتی بتائیے, مخلوق مخلوق کو تبھی فائدہ پہنچاتی, یاد رکھو, جب اللہ اجازت دیتے. اہلِ بزرگوں نے لکھا ہے, حضرت الجانی صاحب فرمایا کرتے تھے, آج ہم اسباب استعمال کرتے پانی ہاتھ میں, گلاس پانی کا ہم پیئیں گے پیاس بجھے گی, بوتل پیئیں گے ہمیں مزہ آئے گا, روٹی کھائیں گے پیٹ بھرے گا. کہتے ہر سبب اللہ تعالی کو دیکھتا ہے, اللہ اس بندے کے کام آنا ہے یا نہیں پوچھتا ہے, وہ گلاس پانی کا پوچھتا ہے, میں فائدہ پہنچاؤں یا نقصان. چاہتے وہی انسان خوراک کھاتا ہے فوڈ پوائزن بن جاتا ہے, کیونکہ اس کا نفع نقصان رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں, ذاتی ابراہیم سلام تو سلام کو جب یہ سارے فیل ہو گئے, ناکام ہو گئے, تو ان کو آج اس کو آگ میں ڈال دیا جائے, آگ میں ڈال دیا جائے, اسلام کو آگ میں ڈالا جائے. اور ایک بڑی آگ روشن کی گئی, بہت اونچی آگ. کہتے پرندہ بھی اگر بہت اوپر گزرتا, اس آگ کی تپش سے مر کے گر جاتا. اس میں ابراہیم السلام کو ڈالا گیا, خالی پورے عالم میں ایک موحد, پورے عالم میں ایک توحید پر تھا, اس کو بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے. منجنیک لگائی گئی, پوری دنیا جمع ہے, نمرود بھی جمع ہے, آیا ہوا ہے, اب آگ میں منجنیک سے ڈالا جا رہا ہے. ابن السلام تو السلام سے کسی نے پوچھا, کہ آپ پر تو بڑی سخت آزمائش تھی کہ آپ کو آگ میں ڈال رہے تھے, اور آگ میں تو اندر کیا گرنے سے پہلی جل بھن جائے, اس آگ کی لاٹ اتنی اونچی تھی. تو فرماتے اس سے بھی سخت آزمائش تھی کا یہ وہ کون سی کائن, اس وقت جب مجھے منجنیق سے پھینکا گیا اوپر, اور جب میں نیچے آنے لگا تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جلدی کر میرے ابراہیم تک پہنچ. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو دو وقت بڑا زور لگانا پڑا اوپر سے اترنے میں, 600 پر اللہ نے دیے, حدیث میں آتے ہیں کہ 600 پر ہیں, جب ایسے پر کھولتے ہیں ان میں سے ہیرے جواہرات جھڑتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار زیارت کی ہے ان کی اس انداز میں, ایک آپ نے غار حرا کے پاس اور دوسری آپ نے معراج کے وقت, دو دفعہ زیارت کی اصل اس شکل میں. 600 پروں کے ساتھ جب وہ اڑتے ہیں تو آج تو آئیے, ابھی تک دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں بنی جو ان فرشتوں کی رفتار کو پہنچ سکے, ابھی تک نہیں بنی. جبریل السلام سدرۃ المنتہا پر ہیں اور حکم ہوتا ہے دو وقت, ایک وقت ابراہیم السلام جب نیچے گر رہے ہیں جلدی کر, اور دوسرا جب یوسف علیہ السلام کی رسی کاٹ دی گئی اور وہ کنویں میں گر رہے ہیں, جبرائیل گرنا نہیں چاہیے. قرآن نے کہا کہ اتنی تیزی سے آئے اور یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر پتھر پر بٹھا دیا. تو اس وقت جبریل السلام پہنچے, کا ابراہیم پکڑو, توحید کی توحید کا نشہ تھا, توحید نام اس کا ہے کہ بس اللہ کی ذات پر انسان کی نظر. تقریر تو بہت آسان ہے توحید کی, لیکن عملی توحید مشکل ہے. اس لیے بزرگوں کے ہاں جو اللہ اللہ سکھاتے ہیں اس کا مقصود ہی عملی توحید ہوتا ہے, عملی توحید, انسان میں عملی توحید آ جائے, توحید میں کمال پیدا ہو جائے. اور یہ پکڑو کہا کہ نہیں ہٹ جاؤ, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو جا کر اطلاع دوں کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. انہوں نے کہا اللہ کو پتا ہے؟ کہا پتا ہے. کہا کہ تمہیں تیری ضرورت نہیں ہے, علم ہو بحالی مستغنی نن سوالی, جب ان کو میری حالت کا علم ہے پھر سوال کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے کہتے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے تو مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں, تو چنا خواہ خدا خواہ چنی مید حجزدہ مراد متقی, جو تو چاہے گا پھر وہی مولا چاہے گا. اور اللہ متقی بندوں کے دلوں کی مراد بھی پوری کر دیتے, دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا علم ہے نا, سوال کی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم فرماتے ہیں یہ آزمائش آج سے بھی زیادہ تھی, کیونکہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہیں, آنے جانے والے فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے, لیکن اللہ کو حکم نہیں لائے تھے کہ ایسا کرنا ہے, وہ پیشکش کر رہے ہیں. کہا اس وقت بس اللہ کا آپ اللہ کو حکم آتا ہے, یا نار کوری بردم السلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر. بلکہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے براہ راست آگ کو خطاب کیا, براہ راست سب سے پہلا خطاب زمین آسمان کو ہوا تھا براہ راست, ایتیا تون او کرہا, اے آسمانو اے زمینو میری بات خوشی خوشی مانو یا زبردستی مانو, میری ماننی پڑے گی. کاتعین طائعین, اللہ نہیں ہم خوشی خوشی آپ کے تابع ہیں آپ جیسے کہیں. اور پھر اس کے بعد اگر کسی جامد جمادات کو خطاب ہوا تو آگ کو ہوا ہے, یا نار کونی, اگر آگ ہی بس ہو گئی ہوگی تو اس کے مولا نے اس کو پکارا ہے, یا نار کونی بردم سلام اللہ ابراہیم. اور یہ ایسا خطاب, خطاب تو نمرود کی آگ کو تھا, لیکن مفسرین اور سیرت نگار نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کی آگیں ٹھنڈی ہو گئی, کام نہیں کر رہی تھی, آگ جھڑ رہی ہے کام نہیں کر رہی. یا نارو کی بردم سلام ابراہیم, ہمارے ابراہیم پر برتن و سلام ٹھنڈی ہو جا, لیکن سلامتی کے ساتھ, اتنی زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا کہ ہمارے ابراہیم کو سردی لگ جائے. لیکن وہ آگ اپنا کام کیا کیونکہ ہاتھ بندے ہوئے تھے اور وہ قید و قیدی کے لباس میں تھے, لیکن گرتے ہی وہ آگ اپنا کام کیا, ابراہیم کو نہیں جلایا, رسی کو جلا دیا, لباس کو جلا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, اول من یکسا ابراہیم, قیامت کے دن جب سب لوگ ننگے ہوں گے سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم السلام کو پہنایا جائے گا, کیونکہ ان کا لباس سب سے پہلے اللہ کے لیے جلا اور وہ ننگے ہوئے. دنیا میں جب بھی کوئی ایسی چیز پیش آتی ہے آخر میں اس کی فضیلت اس کو ملتی ہے. اول من یکسا, سب سے پہلے پہنایا جائے گا, اس کے بعد یہ ہاتھیں نکل رہے ہیں. تین آدمی, لوط علیہ السلام مسلمان ہوئے, بیوی سارا اور ابراہیم السلام. اب ہجرت کی دوسری, یہ تو پہلا تھا, یہ پہلے کلمات اور رمائش تھی, پورے اترے اور اللہ نے اعلان کر دیا, اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. دوستی کا ٹائٹل لے کر, دوستی کا ٹائٹل لے کر نمرود کی بستی سے نکلے, دوستی کا ٹائٹل لے کر اتخذ اللہ ابراہیم. لیکن دوستی سے پہلے سخت آزمائشیں. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انسان کو بغیر آزمائش کے وہ ٹائٹل وہ چیز دے دیں جو اللہ کے علم میں ہے, لیکن نہیں, اللہ علی رؤوس الاشہاد اور گواہوں کے ساتھ بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے ان کو ویسے نہیں بنایا, ان کے اندر جو چیز ہے ہم نے ان چیز کے اندر تو دیکھو کیا ہے, تو آزمائشیں لاتے ہیں. اور جب وہ آزمائشوں میں پورا اترتا ہے تو پورا عالم ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ واقعی اللہ نے جو اس کے لیے فیصلہ کیا بالکل بہترین فیصلہ. نہ اللہ تعالیٰ وہیں سے ہی روحوں سے جنتیوں کو جنت میں بھیج دیتے اور دوستوں کو دوزخ میں بھیج دیتے تو دوستی کرتے ہم پر ظلم ہوا, اللہ ہمیں ایک دفعہ آزما تو لیتے, دنیا میں بھیج کر اللہ نے سب کو دنیا میں بھیج دیا. اور اللہ نے کہا کہ دیکھو میدان کھلا ہے, ہدیناہ النجدین, ہم نے دو راہے پر کھڑا کر دیا ہے, اما من آتا واتقا وصدق بالحسنا فسنیسر للیسرا, جو ایمان لائے گا ہمارے کلمات تصدیق کرے گا ہم جنت کا راستہ آسان کر دیں گے, مما من بخل واستغنا قذب الحسنا فسنیسره للعسرا, اور جو نہیں مانے گا, بخل کرے گا, استغنا کرے گا, غفلت کرے گا, ہم اس کے لیے دوزخ کا راستہ آسان کر دیں گے. اب فیصلہ تم نے کرنا ہے, تاکہ آزمائش آئے گی تو پتا چلے گا حق پر کون ہے باطل پر کون ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم السلام کو یہ پہلی ازمائش جب گھر سے نکلے انی ظاہر اللہ ربی سہدین، اب میں اپنے رب کی طرف جا رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام نے جو مجاہدات کیے اور ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے جو ہمارے لیے سنتیں چھوڑی اور اس اسلام کو پسند کیا، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.